الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج ہماری یہ مجلس کئی ہفتوں کے نعرے کے بعد منعقد ہو رہی ہے. اس دوران مجھے کچھ سفر پیش آتے رہے, اس کی وجہ سے اس مجلس کا ناغا ہوتا رہا, اور اتفاق سے آج کی اس مجلس کے بعد بھی رمضان مبارک تک جو دو اتوار آنے والے ہیں ان میں بھی میرے سفر کی وجہ سے ناغا ہی رہے گا. اس لحاظ سے یہ اس سال کی آخری مجلس ہے, جس کے بعد انشاءاللہ رمضان مبارک شروع ہو جائے گا. رمضان کے آنے میں مشکل سے 3 ہفتے باقی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا یہ مہینہ الحمدللہ بہت قریب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہم سب کو اس مہینے تک پہنچا دیں اور اس مہینے کے انوار و برکات سے سرفراز کرنا. آپ سب حضرات کو یہ محسوس شاید ہوتا ہوگا کہ دن اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں کہ سال بھر ایسا لگتا ہے کہ ایک ہفتے میں گزر گیا. اگر تصور کریں تو پچھلا رمضان ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات, اور پلک جھپکنے میں ایک سال گزر گیا. کسی زمانے میں ایک سال بڑی مدت سمجھی جاتی ہے, ایک سال کے اندر کا وقت بڑا لمبا معلوم ہوتا تھا، لیکن اب اتنی تیزی سے ایام گزر رہے ہیں کہ سال میں بھی گزرنے میں بھی کوئی وقفہ نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا. اور در حقیقت یہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کی سچائی اس سے ظاہر ہو رہی ہے، جس میں آپ نے قیامت کی علامتوں میں یہ بیان فرمایا تھا کہ یہ تقارب الزمان، قیامت کا وقت جب قریب آ رہا ہوگا تو زمانہ قریب آ جائے گا. یہ تقارب الزمان، زمانہ قریب آ جائے گا، ایک دوسرے سے قریب ہو جائے گا. علماء کرام نے اس حدیث کی مختلف تفسیریں بیان فرمائی ہیں، کیسے قریب ہو جائے گا زمانہ، دن تو وہی 24 گھنٹے ہیں اور سال میں وہی 12 مہینے ہیں، ہر مہینے میں وہی 30 دن یا 29 دن ہیں، تو قریب کیسے ہو جائے گا. تو اس کی تفسیر ایک یہ ہے کہ اگرچہ اوقات تو وہی رہیں گے، 24 گھنٹے کا دن ہے اور 30 دن کا مہینہ ہے اور 12 مہینے کا سال ہے، لیکن جتنی تیزی سے گزریں گے یہ پتہ بھی نہیں چلے. تو وہ بات آج ہم آنکھوں سے اپنی دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا ایک مطلب اس کا یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ جو واقعات اور انقلابات کبھی سال ہر سال میں آیا کرتے تھے، اب بہت کم مدت کے اندر آ جایا کریں گے. جن واقعات اور انقلابات کو کبھی صدیاں درکار ہوتی تھی، سال ہر سال درکار ہوتے تھے، وہ بہت مختصر مدت میں انقلاب آ جایا کریں گے. تو یہ بھی صورتحال آج کل صادق آتی ہے کہ اگر آپ تصور کرو کہ پچھلے 50 سال میں زندگی کے اندر جو انقلابات آئے، پچھلے 50 سال کے اندر زندگی کے طور طریقے جس طرح بدلے، وہ پچھلی کئی صدیوں میں بھی اتنی تبدیلیاں نہیں آئی تھی جتنی ان 50 سال کے اندر آئی. تو حضور اکبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ تقارب الزمان دونوں لحاظ سے پورا ہو رہا ہے. تو سال ہے جو پلٹ جبق سے گزر جاتا ہے. عرض کرنا یہ ہے کہ آج جیسا میں نے عرض کیا کہ سال کی آخری مجلس ہے، تو سال کی آخری مجلس پر تھوڑا سا ہم یہ غور و فکر کر لیں، سوچ لیں کہ اس سال میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور اس میں کیا ہم نے اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کی، کیا ہم نے اپنی اصلاح کی کوشش کی، اس کا تھوڑا سا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. جیسا کہ بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ مجلس کوئی رسمی وعظ اور تقریر کی مجلس نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے اندر کوئی عیوب ہیں تو ان کی اصلاح کی فکر کریں، آخرت کی کچھ یاد ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی حاصل کرنے کی کچھ فکر پیدا ہو، اس غرض سے یہ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں. نہ کوئی مسلح ہے، نہ کوئی یعنی کوئی معلم ہے، نہ کوئی متعلم ہے، بلکہ ساتھ بیٹھ کر ایک گشتی کے سوار بیٹھ کر وہ اپنی اصلاح کی فکر کی کچھ باتیں کر لیں. اس غرض کے لیے یہ مجلس طے کی گئی ہے، الحمدللہ کئی سال سے اسی طرح چل رہی ہے. تو اس موقع پر ہمیں یہ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ سال گزر گیا، اب نیا سال شروع ہونے والا ہے رمضان سے، تو کیا کھویا، کیا پایا. اگر دیکھو تو صورتحال ایسی ہے کہ دن گزرے جا رہے ہیں، دن گزرے جا رہے ہیں، اور ہر سال جب گزرتا ہے تو فرصت عمر کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے. लोग तो साल गुजरने पर खुशियां मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं लोग अपनी उम्र के वो तारीख पैदाइश आती है तो लोग सालगिरह मनाते हैं। पता नहीं कहाँ से ये रस्म आ गई सालगिरह मनाने की। तो हमारे तो वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह अकबर इलाहाबादी का शेर पढ़ा करते थे, उसने कहा कि जब सालगिरह हुई तो उकदा ये खुला। अकबर मरहूम लफ्जों से भी खेलते हैं कि जब सालगिरह हुई तो उकदा ये खुला, यहाँ और गिरह से एक बरस जाता है। यानी सालगिरह होने पर तो ये गम करना चाहिए या अफसोस होना चाहिए कि जितनी मोहलत अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी की अता फरमाई थी उसमें से एक साल कम हो गया, यहाँ और गिरह से एक बरस जाता है। तो खुशी क्या मना रहे हो जैसे मैं इतना बड़ा हो गया, मेरी उम्र इतनी हो गई। अरे जो नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी की अता फरमाई थी उसमें से एक साल कम हो गया, तो फिक्र की बात है, तशवीश की बात है, गम की बात है कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमत में से एक वक्त कम हो गया। इसलिए मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो शेर भी बहुत अच्छे कहते थे, शेर भी बहुत अच्छे कहते थे। तो पता नहीं कितने कितनी नज़्में उन्होंने कही हैं मर्सिया उम्रे रफ्ता के। जब 30 साल की उम्र हुई तो एक मर्सिया कहा, मर्सिया कहा का मर्सिया उम्रे रफ्ता, यानी मेरी उम्र का जो हिस्सा गुजर गया उसका मर्सिया। और उसमें ये बात होती थी कि मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल वो गफलत में गुजार दिए, अल्लाह ताला के जिक्र की तौफीक कम हुई, इबादात की तौफीक कम हुई, अल्लाह ताला की तरफ रुजू की तौफीक कम हुई, इस पर अफसोस का इजहार होता है। फिर 40 साल की उम्र हुई पर एक और मरते उम्र रखता, फिर और आगे बढ़े तो और मरते उम्र रखता, कई मरते उम्र रखता के गए कि पिछली उम्र के कितने जमाने गुजर गए और मैं उनसे सही फायदा न उठा सका। तो दर हकीकत ये मौका जब से साल गुजर जाए तो ये जरा गरीबान में मुंह डालने का वक्त होता है। गरीबान में मुंह डाल कर हम देखें कि ये साल गुजर गया, हमने क्या किया और क्या हमारे अंदर कोई तब्दील पैदा हुई, कोई बेहतरी आई, कोई इस्लाह हुई, इस तरफ तवज्जो करने की जरूरत होती है। तो आज ये मैं सोचा कि सब मिलकर बैठ कर यही बात कर लें, अल्लाह तबारक व तआला क्या गैर है जो हमारे लिए इस्लाह का जरिया बना। बात दरअसल ये है कि ये फिक्र और ये सोच दरअसल उस वक्त पैदा होती है जब इंसान को अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो हो, फिक्र हो कि मैं आगे बढ़ूं, दीन के मामले में आगे बढ़ूं, मेरे इबादात, मेरे मामलात, मेरे अखलाक, मेरी मुआशरत पहले से बेहतर हो। और ये मकूला उसके जहन में हो जो फरमाया गया कि मन इस्तवा यौमाहु फहुवा मक़बूल, जिसके दो दिन बराबर हो जाएं तो वो खसारे में है, नुकसान में। ये ताजरों का यही उसूल है कि वो लोग हर रोज अपना बही खाता तैयार करते हैं, देखते हैं भाई कल क्या नफा हुआ था और आज कितना नफा हुआ। अगर दोनों बराबर हैं, जितना कल हुआ था उतना ही आज हुआ, तो ये तिजारत अच्छी नहीं चल रही। तिजारत अच्छी खुद कही जाएगी जबकि आज का नफा कल से ज्यादा हो, अगर आने वाली कल का नफा आज से ज्यादा हो। तो इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करते हुए फरमाया कि अल्लाहुम्मा जअल यौमना खैरन मिन अम्सना व गदना खैरन मिन यौमना, कि अल्लाह हमारे आज के दिन को गुज़श्ता कल के दिन से बेहतर बना दे और आइंदा कल के दिन को आज के दिन से बेहतर बना। ये फिक्र जब तक पैदा नहीं होती उस वक्त तक इंसान गफलत में वक्त गुजारता रहता है, गफलत में वक्त गुजरता चला जाता है। میں دیکھتا ہی رہ گیا نرنگ یہ صبح اٹھا عمرے فسان ساتھ گزرتی چلی گئی. صبح عمر گزرتی چلی جاتی ہے اور کوئی ترقی انسان نہیں کر پاتا جب کہ اس کے اندر اصلاح کی فکر نہ ہو, اپنی اصلاح کی فکر نہ ہو. آج ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اور ہر چیز کی اصلاح کی فکر میں لگے رہتے ہیں لیکن اپنی طرف دھیان نہیں, اپنا فکر نہیں, اپنی طرف توجہ نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں اور ہمارے اندر کیا. دوسروں کے عیوب نظر آ جاتے ہیں, ان پر تنقیدیں بھی ہوتی ہیں, ان کا تذکرہ بھی ہوتا ہے, ان کی اصلاح کی فکر کی طرف بھی دھیان ہوتا ہے, لیکن خود میں بھی کسی اصلاح کا محتاج ہوں, میرے اندر بھی کوئی غلطی ہے, میرے اندر بھی کوئی عیب ہے, اس کی طرف فکر کرنے والے بہت کم. اور یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے. آج دیکھو ذرا جائزہ لے کر دیکھو کہ موجودہ ماحول میں کتنی انجمنیں, کتنی جماعتیں, کتنی تنظیمیں, کتنے ادارے اصلاح احوال کے نام پر قائم ہیں کہ نہیں. ہر جگہ گلی گلی محلے محلے یہ تنظیم ہے, یہ فلاں کام کے لیے اصلاح کے لیے ہے, یہ جماعت ہے یہ فلاں اصلاح کے لیے ہے, یہ ادارہ ہے یہ فلاں کام کی اصلاح کے لیے ہے, قائم ہے. مدرسے دیکھو, مدارس الحمدللہ جال پھیلا ہوا ہے ملک میں, ملک بھر میں. اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا اس ملک کے اوپر انعام فرمایا ہے کہ کراچی سے لے کر خیبر تک اداروں کا, دینی اداروں کا جال پھیلا ہوا ہے اور اس کے اندر الحمدللہ دین کی تعلیم کا کام بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے. لیکن بحث کے مجموعی اگر معاشرے پر اس کے اثرات دیکھو تو بہت کم نظر آتے ہیں. جتنے ادارے ہیں, جتنی تنظیمیں ہیں, جتنے جماعتیں ہیں, جتنے مدرسے ہیں, ان کے لحاظ سے اگر معاشرے پر ان کے اثرات کا جائزہ لو تو کم نظر آتے ہیں, بہت کم نظر. کیوں, یہ کیوں؟ وجہ اس کی قرآن کریم کی اس آیت سے نکلتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کوئی اصلاح کا ارادہ لے کر نکلتا ہے تو اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کی اصلاح کرنی ہے, دوسروں میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں, ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے میں اٹھاؤں. تو جب پہلے ہی دن سے دماغ میں یہ بات ہے کہ خرابیاں دوسروں میں ہیں تو دوسروں کی اصلاح کی تو فکر ہے, لیکن اپنے عیوب کی طرف, اپنے نقائص کی طرف, اپنی اصلاح کی طرف دھیان نہیں, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی فکر میں پڑا ہوا انسان اور تامرون نہ کہ بالبر و تنسون انفسکم کا مزاق بن جاتا ہے. دوسروں کو تو نیکی کا حکم دے رہا ہے, اپنے آپ کو بلائے ہوئے. ہم پڑھاتے ہیں, طلبہ کو پڑھاتے ہیں, تو مقصود کیا ہوتا ہے دل میں؟ یہ ہے کہ یہ طلبہ, ان کے پاس علم نہیں ہے, ان کو علم دینا ہے. اور اگر کسی کے دل میں خیال آ گیا کہ بھائی صرف علمی کافی نہیں ہے, تعلیمی کافی نہیں ہے, تربیت بھی ضروری ہے, تو ذہن میں آتا ہے کہ ان کی تربیت کرنی ہے. جو طلبہ ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کو علم پہنچانا ہے, ان کی تربیت کرنی ہے. لیکن کیا کبھی یہ خیال آیا کہ ہمیں بھی کچھ اپنے علم میں اضافے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی اپنی زندگی میں کوئی اصلاح کرنے کی فکر چاہیے اور ہماری بھی تربیت کی ضرورت ہے؟ اپنی طرف سے انسان غافل ہو جائے تو دوسرے کی فکر میں پڑا ہوا ہے اور اپنی فکر سے غافل ہے. کبھی یہ جائزہ لینے کی کیا نوبت آتی ہے کہ میری عبادتوں میں کیا کمی ہے, میرے معاملات میں کیا کمی ہے, میری اخلاق میں کیا کمزوری ہے, میرے اندر باطن میں وہ رذائل تو پیدا نہیں ہو رہے حب جاہ کے, حب مال کے, حسد کے, بغض کے, ریاکاری کے, تکبر سے یہ ماتے ہمارے اندر پیدا تو نہیں ہو رہے. یہ فکر بہت ساد و نادر کسی اللہ کے بندے کو دل میں ہوتی ہوگی, لیکن اکثر و بیشتر ہم لوگ اس سے غافل رہتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب خود ہی اپنے اندر اصلاح کی طلب نہیں, اصلاح کی فکر نہیں, تو ہمارے بات میں تاثیر بھی نہیں ہوتی. وہ ہماری بات زبان سے نکلتی ہے, کانوں سے ٹکراتی ہے اور ہوا میں پناہ ہو جاتی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرماتے ہیں کسی اللہ اپنے بندے کو کہ وہ اپنی اصلاح کی فکر میں گھل رہا ہو, اور پھر وہ دوسرے جو کوئی بات کہتا ہے تو چاہے اس کی بات میں فصاحت نہ ہو, بلاغت نہ ہو, زور بیان نہ ہو, لیکن اس کی بات دل پر اثر انداز ہو, جس طرح دل پر اثر انداز ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے ہوتی ہے. ہمارے سب کا جو درخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر چشمہ بنایا ہے فیض کا, وہ دارالعلوم دیوبند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ایسی بنایا کہ اسی کا فیض اس وقت جاری ہے ساری دنیا میں فیض جاری ہے. اور اس طرح جاری ہے کہ الحمدللہ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں دین کی خدمت کرنے والوں کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ دارالعلوم دیوبند سے نہ ہو. میں تو ساری دنیا میں گھومتا رہتا ہوں, دنیا کا کوئی خطہ چھوڑا نہیں جہاں نہ گیا ہوں, لیکن ہر خطے میں اگر دین کی شمع روشن ہے اور دین کا چراغ جل رہا ہے تو اس کا جلانے والا, اس شمع کا روشن کرنے والا کسی نہ کسی طرح وابستہ ہے دارالعلوم دیوبند. اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بخشا ہے اس ادارے کو, پتہ نہیں کس اخلاص کے ساتھ, کس جذبے کے ساتھ ان بزرگوں نے قائم کیا. قائم کیسے کیا تھا آپ سب حضرات جانتے ہیں, بہت سے حضرات کو پتا ہے کہ ایک درخت کے نیچے دو شاگردوں نے بیٹھ کر مدرسہ شروع کر دیا. نہ کوئی عمارت, نہ کوئی نقشہ, نہ کوئی چندہ, نہ کوئی تعمیر, نہ کوئی درسگاہ, دو اللہ کے بندوں نے یہ مدرسہ ایک انار کے درخت کے نیچے شروع کر دیا. استاد کا نام بھی محمود اور شاگرد کا نام بھی محمود, استاد ملا محمود اور شاگرد مولانا محمود الحسن, جو بعد میں شیخ الہند بنے. اور حضرت کی ملمت فرمایا کرتے تھے کہ شیخ الہند کیا, یہ شیخ العرب والعجم ہے. اور حقیقت میں تو وہ اس طرح مدرسہ شروع, لیکن اس طرح شروع ہوا کہ ان میں کا ہر فرد جو پڑھانے والا کیا اور پڑھنے والا کیا, ہر شخص کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح میں اپنے اللہ کے احکام کے مطابق بن جاؤں اور میرے اندر جو خرابیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. اپنے عیب کے کو دور کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے. نتیجہ اس کا یہ کہ استادوں نے جو جماعت تیار کی ان میں سے ایک فرد آفتاب اور مہتاب بن کر نکلا, جس نے دنیا کو سراب کیا. کیسے استاد تھے؟ استاد یہ تھے کہ میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد ہمارے دادا حضرت مولانا محمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ, ساری زندگی دارالعلوم دیوبند میں گزاری, بچپن سے لے کر موت تک. پہلے پڑھتے رہے, پھر پڑھاتے رہے, نسلوں نے, کئی نسلوں نے ان کی شاگردی کیا. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دارالعلوم دیوبند کا ہم عمر ہوں, یعنی جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اسی سال حضرت کی ولادت ہوئی. تو کہتے ہیں میں دارالعلوم دیوبند کا ہم عمر ہوں, اس لحاظ سے ہم عمر تھے کہ اسی سال پیدا ہوئے تھے جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا. اور حضرت کی ملمت مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے, آپس میں دوستی تھی. تو وہ فرمایا کرتے تھے कि मैंने दारुल देवबंद का वो जमाना देखा है जब वहां के शेखुल हदीस से लेकर मामूली दरबान तक हर शख्स साहिबे नस्बत वलीउल्लाह था। शेखुल हदीस से लेकर दरबान और चौकीदार तक हर शख्स साहिबे नस्बत वलीउल्लाह था। और फरमाया करते थे कि चौकीदार पहरा दे रहा है और उसके साथ साथ उसके उसके जबान और दिल का जिक्र जारी है, जिक्र लिसानी भी और जिक्र कल्बी। इस तरह उस्ताद कैसे, तो पढ़ाने वाले जब पढ़ाते तो तालिबों को तो पढ़ा ही रहे हैं लेकिन साथ साथ पढ़ाने के अपनी इस्लाह की फिक्र लगी हुई है। इस्लाह की क्या फिक्र लगी हुई है? हजरत मारना रशीद अहमद साहब गंगोवी रहमतुल्लाह उत्बुल इरशाद शेखुल कुल हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोवी रहमतुल्लाह अलैह, वो जब दरगाह में कभी आते तो चुपचे थे। जो तलबा अंदर दाखिल हो गए जूते उतार कर, तो दाखिल होने से पहले उनके जूते सीधे कर रहे तलबा, क्यों कर रहे हैं? कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको पढ़ाने के दौरान मेरे दिल में ये तसव्वुर आ जाए कि मैं अफजल हूं और ये मकदूर है, और मैं मुअल्लिम हूं और ये मुताल्लिम है, मैं मुस्लिम हूं और ये ज़रे इस्लाम है। तो दिल में तकब्बुर या तकब्बुर का कोई शायबा पैदा ना हो जाए तो उसके लिए अपने तालिबों के जूते सीधे करें। तो जिस उस्ताद को ये फिक्र पड़ी हुई हो कि मेरे दिल से या मेरे अमल से मेरे अंदर को जो वो तकब्बुर पैदा ना हो जाए या रज़ाइल पैदा ना हो जाए, जिसको अपने अयूब के इतला की फिक्र पड़ी हुई हो, अल्लाह ताला उसकी जबान में तासीर नहीं देगा तो किसकी देगा? उसने ये दरिया बहा दिए, ऐसे आफ्ताब और महताब पैदा कर दिए। अगर गंगोरी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ, मैंने अपने वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह से सुना, मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह हजरत शेखुल रहमतुल्लाह अलैह के मजलिसों में बहुत बैठे हैं, और शुरू में हजरत शेखुल जी से बैत हुए थे और हजरत शेखुल रहमतुल्लाह अलैह के दर्श में बहुत शरीक हुए। तो मैंने उनसे सुना कि एक मरतबा हजरत शेखुल रहमतुल्लाह अलैह ने दर्श के दौरान बड़ी आला दर्जे की तकरीर फरमाई किसी इल्मी मसले पर, ऐसी जबरदस्त तकरीर थी कि थार तलबा मबहूत थे, ये उलूम कहां से आ रहे हैं, कितनी शानदार तकरीर की। सारे तलबा मरऊब और मबहूत उस तकरीर के नतीजे में। जब तकरीर खत्म कर चुके तो फरमाया तलबा से कि अरे भाई एक बात सुनो, ये जो हम बैठे हैं ना यहां पर, इस कमरे के अंदर एक रोशनदान लगा हुआ था, तो देखो ये रोशनदान से धूप आ रही है, रोशनी आ रही है रोशनदान से। मैंने कहा हाँ हजरत आ रही है रोशनदान से धूप। तो फरमाया कि तो ये जो हमें रोशनी मिल रही है इसमें इस रोशनदान, ये रोशनदान सबब है उसका, ये सूरज है पीछे से सूरज रोशनी भेज रहा है, रोशनदान का कमाल है या सूरज का कमाल है? तो सर मैंने कहा सूरज से आ रही है, रोशनदान का तो कोई कमाल नहीं। तो इसी तरह समझ लो कि अगर इल्म की नूर की कोई बात मेरे जबान से निकल रही है तो मेरा कोई कमाल नहीं, वो सारे अनवार उलूम का जो मंबा है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम के का जो मंबा है, असल कमाल उसका है और हम तो रोशनदान है, रोशनदान के जरिए इल्म पहुंच रहा है। तो उस वक्त जबकि इतनी शानदार इल्मी तकरीर फरमाई, उस वक्त दिल में यह ख्याल आ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके नतीजे में दिल में खुद पसंदी पैदा हो जाए, उजुब पैदा हो जाए, तो उसका इजाला करने के लिए तालिब इल्मों को यह कहते हमारी हद तो रोशनदान की थी, अच्छा आगे कुछ है उजुब। तो हर वक्त क्यों? इसलिए कि हर वक्त ये खटका लगा हुआ है کہ کہیں ہمارے اندر یہ امراض باطنا پیدا ہو جائیں, عجب نہ آ جائے, تکبر نہ آ جائے, ریاکاری نہ ہو جائے, حب جاہ نہ پیدا ہو جائے, یہ فکر لگی ہوئی ہے ہر وقت. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی فکر عطا فرمائی تو بعد میں یہ تاثیر عطا فرمائی, بعد میں یہ تاثیر کہ طلبہ جو ان کے ساتھ ان سے پڑھ کر گئے وہ آفتاب و مہتاب بن کر چمکے, علم کے اعتبار سے بھی, عمل کے اعتبار سے بھی. اس لیے کہ فکر اپنی لگی ہوئی جہاں رہا, اور جس درجہ اس بات کی فکر, اللہ اکبر کرے گا. حضرت شیخ الہند حضرت مولانا حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے اور کانپور میں مدرس تھے, کانپور کے ایک مدرسے میں, کانپور میں کچھ اہل بدعت کا غلبہ تھا, اور وہ اہل بدعت جو تھے وہ معقولات میں بڑے بڑے مشہور تھے, منصب میں, فلسفے میں, کلام میں, کہتے تھے کہ بھائی ان کا بڑا چرچا ہے, اور علماء دیوبند کو معقولات میں ایسے سمجھتے تھے کہ معقولات میں ان کا کوئی خاص دخل نہیں ہے. تو حضرت شیخ الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں شروع شروع میں جا کے مدرس ہوا اور وہاں دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ معقولات میں اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں اور علماء دیوبند کو کمتر سمجھتے ہیں, تو دل میں خیال آیا کہ اپنے کسی استاد کو بلا کر یہاں پر ان کا بیان کرایا جائے, جس سے ان کو پتا چلے کہ ہمارے علماء معقولات میں بھی بہت اونچے مقام کے حامل ہیں. تو کہتے ہیں میں نے حضرت شیخ الہند رضی اللہ کی دعوت کی, جلسے کا اہتمام کیا, اور جلسے میں حضرت شیخ الہند رضی اللہ کا بیان شروع ہوا. جب بیان شروع ہوا اور کچھ اتفاق سے بیان کے دوران معقولی مسائل زبان پر آ گئے تو میں خوش ہوا کہ الحمدللہ مقصود حاصل ہو رہا ہے, لیکن جن لوگوں کو سنانا مقصود تھا وہ ابھی تک محفل میں آئے نہیں تھے, تو میں پہلو بدل رہا تھا کہ کسی طرح وہ لوگ آ جائیں تو حضرت کا یہ بیان سنیں, ان کو پتا چلے جو علماء دیوبند معقولات میں کیا مقام رکھتے ہیں. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہ جماعت چلی آ رہی ہے, آ کر بیٹھنے لگی. میں نے کہا الحمدللہ اب مقصد حاصل ہو گیا, اب مانا جو کچھ بیان فرمائیں گے تو ان کو حقیقت پتہ چل جائے گی. حضرت شیخ الہند کا بیان جاری تھا, وہ لوگ آ کے بیٹھے, اچانک حضرت نے بیان کرتے کرتے اپنا بیان ختم کر دیا, واپس صاحب الحمدللہ رب العالمین کہہ کر بیٹھ گئے. حضرت فرماتے ہیں میں تو حیران ہو گیا اور پریشان ہو گیا کہ جو مقصد تھا وہ اچھے خاصے بیان ہو رہا تھا, معقولات کے مسائل حضرت بیان فرما رہے تھے اور ایک دم سے بیٹھ گئے. تو میں نے جا کر عرض کیا کہ حضرت کہ کیوں بیان آپ نے ختم فرما دیا, اب تو وقت آیا تھا اس بات کا کہ وہی بیان ان لوگوں کے سامنے کیا جائے اور وہ سنیں. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی یہی خیال میرے دل میں بھی آ گیا تھا, یہی خیال میرے دل میں بھی آ گیا تھا, یعنی یہ خیال آ گیا تھا کہ یہ لوگ اب آئے ہیں اور میں معقولات کے موضوع پر بیان کر رہا ہوں تو ان کو سامنے پتا چلے گا کہ ہمارے علم کی حقیقت کیا ہے. تو اب جو بیان ہوتا وہ اپنے علمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا, اللہ کے لیے نہ ہوتا. بیکار ایسا بیان ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کیونکہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے, لوگوں کو صرف سنانے کے لیے ہے, لوگوں کے سامنے اپنی علمیت جتانے کے لیے ہے, لہذا اس کا فائدہ کوئی نہیں, بیٹھ جائے. ایسی مثال آپ ذرا ڈھونڈ کر لا کے دکھاؤ کہیں کہ کوئی عالم ہیں وار و تقوار کے بالکل شباب کے بعد ضرور کے بعد یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ میں آگے جو بیان کر رہا ہوں اس میں اخلاص نہیں ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر نہیں ہے, مخلوق کو اس کی تعریف حاصل کرنا پیش نظر ہے, اس وجہ سے بیٹھ جائے. یہ ہمارے حضرات ان حضرات نے اس کی مشق کر کے اس کو صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادیں تازہ کی. میں نے اپنے شیخ حضرت عارف بن قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا, حضرت یہ تو واقعہ تھا شیخ الہند کا, میں نے اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی کا واقعہ دہلی میں بات فرما رہے ہیں، بہت بڑے حضرت کی مواعظ سے پہ ہوئے دریا بات تھے علوم سے، تو بات کے عین دوران ایک بات فرمایا چاہتا ہے وہ، اب میں آپ سے ایک ایسی بات کہتا ہوں جو آپ مجھے سے سنیں گے کسی اور سے آپ نے سنی نہیں ہوگی، ایسی بات کہتا ہوں، اور میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ بات کھولی ہے اور یہ بات آپ کسی اور سے نہیں سنیں گے، یہ جملہ کہہ دیا. یہ کہنے کے بعد چند لمحے رکے اور رکنے کے بعد فرمایا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. میں نے کیا جملہ بول دیا، میں نے کہہ دیا کہ آپ مجھے سے سنیں گے، یہ تو تعلی کی بات ہے، یہ تو تکبر کی بات ہے، یہ میں نے اس کے لیے تحدیث نعمت کا لفظ استعمال کر کے اس کے اوپر پردہ ڈالا اور تحدیث نعمت کا لفظ استعمال کر کے اس کی تحدیث نعمت میں داخل کیا. حقیقت میں تو یہ تعلی تھی، تکبر تھا. اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، میں نے یہ تکبر کا کلمہ میری زبان سے نکل گیا ہے. تقریب کے دوران، بات کے دوران، مجمع کے سامنے یہ توبہ اور استغفار تھی. کیوں؟ اس واسطے کہ ہر وقت دل میں کانٹا لگا ہوا ہے کہ میرا کوئی عمل، میرا کوئی قول، میری کوئی بات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف تو نہیں ہو رہی. تو یہ جو فکر تھی، اپنی اصلاح کی فکر، یہ تھی در حقیقت دلیل اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خود بھی اعلی مقام تک پہنچایا اور ان کے ذریعے جو لوگ تیار ہوئے وہ بھی آفتاب و مہتاب بن کر نکلے. یہ اپنی فکر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند جس سے کہ ہم سب الحمدللہ وابستہ رہے ہیں، اس کی تاریخ یہ ہے کہ اس میں ایک ایک فرد اپنی اصلاح کا محتاج اپنے آپ کو سمجھتا تھا. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اب علم و فضل کے پہاڑ تھے. اگر میں کہوں تو پہاڑ کا لفظ بھی شاید ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کافی نہ ہو. ایسے لوگ تھے علم اور فضل کے اعتبار سے، ایسا مقام رکھتے. لیکن سارا علم و فضل حاصل کرنے کے بعد جا رہے ہیں حضرت حاجی صاحب، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں. ان کو اپنا سارا وجود کل میت کی یدل غفار ان کے حوالے کر کہ آپ ہماری اصلاح کی. اب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ضابطے میں پورے عالم بھی نہیں تھے، یعنی پورے رکھے نظامی پڑے ہوئے نہیں تھے، پورے پورا فارغ تحصیل نہیں تھے، اور یہ علم و فضل کے اتنے اونچے پہاڑ اور جا کر ان کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر رہے ہیں اور ان سے اپنی اصلاح کرا رہے ہیں. یہ آخر کیا چیز؟ اس لیے کہ ایک فکر لگی ہوئی تھی جو پڑھ تو لیا، لیکن اس پڑھنے کے نتیجے میں جو کچھ آنا چاہیے ہماری زندگی کے اندر وہ آئے. اس فکر کی وجہ سے ایک غیر عالم شخص کی خدمت میں جا کر رہ گئے. کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ تو آپ علم اور فضل کا اس مقام لے کر ان کے پاس جا رہے ہیں، ہونا بھی یہ چاہیے تھا کہ وہ آپ کے پاس آتے اپنی اصلاح کے لیے، کیونکہ آپ عالم تھے وہ غیر عالم تھے، تو اس کے برعکس آپ کیوں گئے ان کے پاس؟ تو جواب میں حضرت مانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے بھائی، ہماری اور ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص ہے، اس کے بارے میں اس کو یہ پتا ہے، مثلا بادام ہے، بادام کھانے کا جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں اس کو ساری معلومات حاصل ہیں کہ یہ بادام جو ہے یہ کیا اس کی خاصیتیں ہوتی ہیں، جہاں یہ پیدا ہوتا ہے اس کے درخت کس طرح اگتے ہیں، اگر اس سے کہو کہ اس موضوع پر ایک مقالہ لکھ دو تو بادام کی خاصیات پر اس کی تاریخ پر وہ ایک پورا مقالہ لکھ دے گا. لیکن اس سے پوچھو کبھی کھایا بادام، کبھی کھا کے بھی دیکھا، تو کہے گا جی کھایا تو ہے نہیں، تو مقالہ تو لکھ دے گا لیکن بادام کھایا نہیں کبھی، کھا کے نہیں دے گا کیسا ہوتا ہے. اور ایک شخص جو صبح شام بادام کھاتا ہے، اسے کچھ پتا نہیں کہ تاریخ کیا ہے اس کی، اسے کچھ پتا نہیں کہ اس کا فلسفہ کیا ہے اور کس طرح وہ اختار کہاں پیدا ہوتا ہے، اس کی طریقہ اس کی تاریخ ہے وہ تو معلوم نہیں، لیکن کھاتا روز ہے صبح بھی شام بھی، تو بتاؤ وہ شخص افضل ہے جو روز بادام کھاتا ہو، اور یا وہ افضل ہے جس کو مقالے تو خوب لکھ سکتا ہے لیکن کھایا کبھی نہیں. فرمایا کہ ہماری مثال اس شخص کی تھی کہ جس کو بادام کی تاریخ تو ساری پتا ہے اور اس کا بلسلہ بھی جانتا ہے، اس کے خاصیات بھی جانتا ہے، لیکن کھایا کبھی نہیں تھا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے اٹھا کر ہمارے منہ میں رکھ دیا کہ لو اب کھاؤ. تو یہ جو جتنا حروف و نقوش کا علم ہے جس کو ہم لوگ علم کہتے ہیں، یہ محض ہوائی چیز ہے. جب تک اس کی لذت نہ چکھے آدمی، عمل کے ذریعے حلاوت اس کی محسوس نہ کرے، اس وقت تک وہ محض ایک ہوائی چیز ہے، اس کا کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو حضرت نے کیوں گئے اس واسطے کی فکر پڑی ہوئی تھی کہ کہیں ہمارے پاس علم جو ہے یہ ہمارے کام آئے گا کہ نہیں آئے. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تصانیف بے شمار پھیلی ہوئی ہے، سیرت النبی انہوں نے لکھی، عرض القرآن انہوں نے لکھی، پتہ نہیں کتنے کتابوں کے مصنف ہیں، بہت کسانہ کتابیں لکھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سیرت النبی لکھ لی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان تھا، تو دل میں یہ خیال آیا کہ جس ذات والا صفات کی میں سیرت لکھ رہا ہوں، لکھ تو دی، لیکن کیا اس سیرت کی کوئی جھلک میری زندگی میں بھی ہے؟ اس سیرت کا کوئی عکس میری زندگی میں بھی آیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کیا میری عبادتیں، میرے معاملات، میرے اخلاق اس کسوٹی پر کسی طرح پورے اترتے ہیں؟ اس کے بعد سنت کا کوئی درجہ مجھے حاصل ہے؟ یہ فکر پیدا ہوئی دل میں، فکر پیدا ہوئی تو خیال آیا کہ جب تک کسی مسلم کے پاس نہیں جاؤں گا اور جب تک کسی اللہ والے سے تعلق قائم نہیں کروں گا، اس وقت تک یہ سیرت کا عکس میری زندگی میں آئے گا نہیں. تو سارے ہندوستان میں نظر دوڑائی تو حکیم الامت رضوان آصف علی صاحب ثانوی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں جانے کا جذبہ پیدا ہوا، ایسے ہی ملنے کے لیے چلے گئے شروع میں، ملنے کے لیے چلے گئے. تو وہاں جا کر کچھ دو دن رہے، جب چلنے لگے تو حضرت مولانا حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے رہو سے پوچھا، سے عرض کیا کہ حضرت کو نصیحت فرما دیجیے، چلتے وقت پوچھا کوئی نصیحت فرمائی، حضرت مانا خانوی رحمۃ اللہ خود فرماتے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ نصیحت فرما دیجیے تو میں نے سوچا کہ یا اللہ اتنا بڑا علامہ ہے جس نے تحقیق کی تھناوری کی ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ نصیحت فرما دیجیے تو کیا نصیحت کروں ایسے بڑے علامہ کو. تو فرمایا حضرت کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص کوئی سوال کرتا تھا تو فوراً بلا تاخیر دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے تھے کہ یا اللہ اس نے یہ پتہ نہیں سے جو سوال کیا، یا اللہ کیا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دی، ہمیشہ کبھی تخلف نہیں ہوتا. تو جب انہوں نے یہ سوال کیا تو فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کوئی ایسی بات دل میں ڈال دیجیے کہ جو ان کے کام آ جائے. تو فرمایا کہ کیا نصیحت کروں آپ کو؟ ہمارے ہاں تو اول و آخر اپنے آپ کو فنا کر دینا ہے، ہمارے ہاں تو اول و آخر سبق اپنے آپ کو فنا کر دینا ہے. حضرت سید صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے حضرت نے اپنے ہاتھ کو اس طرح جھٹکا دیا، ہمارے اول و آخر کو اپنے آپ کو فنا کر دینا ہے، اس ہاتھ سے جھٹکا دیا. تو فرماتے ہیں کہ جب یہ جھٹکا دیا تو ایسا لگا کہ میرے دل میں جھٹکا دے، دل میں جھٹکا دے دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زندگی تبدیل ہو گئی، اس ایک جھٹکے نے زندگی تبدیل کر دی. اور پھر ایسا بنا کیا اس علامہ نے اپنے آپ کو، ایسا بنا کیا کہ حضرت میرے شیخ حضرت عارفی قدر صلی اللہ تعالیٰ سے لوگ فرماتے ہیں کہ ایک دن دیکھا وہاں خانقاہ جانے لگے تھے تھانہ بھون کی خانقاہ میں، ایک دن دیکھا تھانہ بھون کی خانقاہ کے باہر جو مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں، یہ علامہ دوراں مجلس میں آنے والوں کے جوتے سیدھے کر رہا ہے. ایک دن دیکھا کہ وہاں حضرت کی سیدری کے پاس ایک سیتیر تھا، اس کو پکڑے ہوئے تھامے ہوئے کھڑے ہیں اور دور سے بس حضرت کو تھک رہے ہیں، حضرت کچھ اپنے لینے میں مشغول تھے. پیچھے سے میں آ گیا، میں نے پوچھا حضرت کیا کر رہے ہو؟ تو فرمایا کہ ارے بھائی کیا کرتا، ان بڑے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ دیکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ ساری عمر جن باتوں کو علوم سمجھتے رہے وہ تو جہل ثابت ہوئے، ساری عمر جن چیزوں کو علوم سمجھتے رہے وہ تو جہل ثابت ہوئے، علوم تو ان بڑے میاں کے پاس. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فائدہ فرمائی. ہر یہ کر رہا تھا بات دور نکل گئی کہ اصل چیز جو ہے وہ اپنی اصلاح کی فکر ہے. جس دن یہ پیدا ہو جائے صحیح معنی میں، اس دن سمجھو کہ انشاءاللہ کامیابی کا راستہ کھل گیا. خرابی یہاں سے ہوتی ہے کہ دوسروں کے عیوب تو نظر آ رہے ہیں، کوئی مجلس خالی نہیں ہوتی ہماری، جب چار آدمی بیٹھتے ہیں تو کوئی مجلس خالی نہیں ہوتی جس میں دوسروں پر تنقید نہ ہو. زمانہ خراب آ گیا، لوگ خراب ہو گئے، بے دینی پیدا ہو گئی، بے حیائی آ گئی، دریانی ہو گئی، پہاچی ہو گئی، دھوکہ آ گیا، فریب آ گیا، یہ ساری باتیں ہماری مجلسوں کا موضوع ہوتی ہیں. کوئی مجلس مشکل سے خالی ہوتی ہوگی جس میں یہ بات زیر بیت نہ آتی ہو، یعنی دوسرے خراب ہیں. لیکن کیا میں بھی کچھ خراب ہوں؟ میرے اندر بھی کوئی خامی ہے؟ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے؟ اس کی فکر رکھنے والے شاذ و نادر کوئی اللہ کے بندے ہوں گے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری کوششیں، انجمنیں، جماعتیں، ادارے، یہ سب ناکام ہوتے جا رہے ہیں اور اپنی فکر سے غافل ہو رہے ہیں، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہو. تو قرآن کریم میں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی خبر لو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم راستے پر آ گئے تو جو گمراہ ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور یہ درخت شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے عیوب کی طرف انسان کو متوجہ کر دیتا ہے، اپنے عیوب سے غافل کر دیتا ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے، جس میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان تو اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے. تو دوسروں کی فکر میں انسان کو ڈال دیتا ہے، اپنے آپ سے غافل اور بے پرواہ بنا دیتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ خود ٹھیک ہوا نہ دوسروں کو ٹھیک کر سکتا، خطرہ دنیا والا آخرہ. فکر پیدا ہو جائے اپنی، میرے اعمال میں، میری عبادات میں، میرے معاملات میں، میرے اخلاق میں، میرے جذبات میں کیا نقص ہے، کیا کمزوری ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حالات کی طرح. اسی لیے فرمایا حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من خالا خلق الناس فهو اخلقو. جو شخص یہ کہے کہ ساری دنیا تباہ ہو گئی برباد ہو گئی ساری دنیا کے لوگ خراب ہیں, فرمایا سب سے خراب ہلاک ہو چکے وہ شخص ہے یہ کہہ رہا ہے, کیونکہ دوسروں کو تو برا سمجھتا ہے اپنے آپ کو اپنے آپ ابھی اس سے بے خبر ہے. حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو دیکھو, اللہ صحابی سے صحابی آفتاب و ماہتاب صحابی کا نجوم صدق تدئی تم آئیے تو مختری تم اختدئی تم ایسے ستارے, لیکن فکر اپنی پڑی ہوئی ہے, فکر اپنی پڑی ہوئی ہے کہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ میں تو منافق ہو گیا ناپاک حال کر. حضور نے پوچھا بھائی کیوں منافق, کیسے منافق ہو گیا؟ کہ جی آپ کے پاس بیٹھتا ہوں, آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو آخرت کی یاد آتی ہے, آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے, جب آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتا ہوں تو اپنے پاس جب جی بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو وہ کیفیت خشیت کی اور آخرت کی فکر کی وہ باقی نہیں رہتی, تو میں تو منافق ہو گیا, یہ فکر پیدا ہو رہی ہے میں منافق تو نہیں ہو. حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان دلایا کہ نہیں یا حنظلہ ساعت ان کو ساعت, یہ وقت وقت کی بات ہے, اس کی وجہ سے تم منافق نہیں بنے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ سن چکے ہیں جو عمر فی الجنہ, اور جو یہ سن چکے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا محل جنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا, یہ عمر کا محل ہے, وہ فرما رہے ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان سے کہ اے حذیفہ خدا کے لیے بتا دے کہ تمہارے پاس حضور نے منافقوں کی فہرست بتائی تھی کون کون منافق ہے, اس میں کہیں میرا نام تو نہیں؟ یہ فکر لگی ہوئی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں حضرت فاروق اعظم کہ اے ابو موسیٰ ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرے کہ جو کچھ وقت ہمارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا اور جو اعمال ہم نے حضور کے ساتھ کیے تھے وہ تو ہمارے لیے پکے ہو جائیں, اور آپ کے وصال کے بعد ہم نے جتنے کام کیے ہیں اس میں معاملہ برابر ترابر ہو جائے تو کیا ہمارے آپ میں بہتر نہیں ہوگا؟ یہ فکر ہو رہی ہے کہ حضور کے بعد دنیا سے تشریف جانے کے بعد ہمارے حالات میں تبدیلی نہ آ گئی. یہ ہے جو قرآن کی تعلیم پر عمل ہے کہ علیکم انفسکم, اپنی فکر کرو, جس کو اپنی فکر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگاہ سے دوسروں کے عیوب مٹا دیتے ہیں, اپنے عیوب سامنے آ جاتے ہیں, سے جو اپنے اپنی برائی سے بے خبر رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائی پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا, یہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اچھے میں توفیق عطا فرمائے. تو بھائی بات لمبی ہو گئی, عرض یہ کر رہا تھا کہ سال ختم ہو رہا ہے اور فکر چاہیے اپنی اصلاح, وقت گزرا جا رہا ہے, یہ وقت بڑی قیمتی دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. عمر کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے, ایک لمحے کے اندر انسان اپنے آپ کو جہنم کے ساتھ میں طبقے سے نکال کر جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین طبقے تک پہنچا سکتا ہے ایک لمحے, اگر توبہ کر لے صدقے دل سے اپنی ساری سابق زندگی سے, ایک لمحے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہہ دے تو چاہے 70 سال گناہ کرتا رہا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمحے میں اس کو اپنے اونچے مقام تک پہنچا دیتے ہیں جنت الفردوس کے مقام, ایسی نعمت ہے یہ زندگی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے شیطان اور نفس کے بہکائے میں آ کر چلاتے رہتے ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے اصلاح کرنی چاہیے, بات تو ٹھیک ہے اپنے عیوب دور کرنے چاہیے, بات تو ٹھیک ہے کہ اپنے حالات میں بہتری لانی چاہیے, چلو بھائی جب رہے اسلام سے فارغ ہو جائیں تو پھر مستقل اسلام پہ لگے. اب جس کام کے فارغ ہونے پر موقوف کیا ہے اس سے کبھی فارغ نہ ہو, یہ کام ہو جائے ذرا یہ شیطان اس طرح بیٹھا, یہ کام ہو جائے تو بس پھر اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کریں, اس کام کے لیے بہتری, وہ ہوتا ہی نہیں فارغ, ایک ختم ہوگا دوسرے شروع ہو جائے, دوسرا ختم ہوگا تیسرا شروع ہو جائے. کار دنیا کیسے تمام نہ کر, کار دنیا کیسے تمام نہ کر. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو کہتے ہیں میں دنیا کے اندر جو کام کر رہا تھا بس پورا ہو گیا میرا. جس مشغلے میں انسان لگا ہوا ہوتا ہے وہ مشغلہ ایسا لامتناہی ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک مسئلہ آتا ہی رہتا ہے آتا ہی رہتا ہے. تجارت میں لگا ہوا ہے آدمی تو تجارت کے اپنے تقاضے ہیں, اس کے اپنے مسائل ہیں. ایک مسئلہ ختم ہوگا دوسرا کھڑا ہو جائے گا, دوسرا ختم ہوگا تیسرا کھڑا ہو جائے گا. ملازم ہوتا ہے ملازمت میں یہ ہوتا ہے, کسی بھی مشغولیت میں انسان لگا ہوا ہو تو اگر فرصت کے انتظار میں رہو گے تو جب ذرا فرصت ملے گی تو پھر ہم متوجہ ہوں گے تو بھائی یہ تو پھر وہ فرصت کبھی آئے گی نہیں, کبھی نہیں آئے گی. حضرت ہمارے بڑے اونچے بزرگ گزرے ہیں حضرت مانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, خیر المدارس کے بانی, اور ہمارے حضرت ملومت رحمۃ اللہ علیہ کے بہت اجل خلفاء میں سے ہیں. وہ فرمایا کہ جس کام کو فرصت کے انتظار میں مؤخر کر دیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کام کی اہمیت دل میں نہیں. جس کام کی اہمیت دل میں ہوتی ہے اس کے لیے آدمی فرصت کا عذر نہیں کرتا, فرصت تو نکالتا ہی ہے ہر حال میں. ہمارے حضرت اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فرصت نہیں ملتی, ہم تو دن رات ایسے مشغول ہیں کہ فرصت نہیں ملتی. کہیں کہ نہیں ملتی, کوئی نفلی عبادتیں کرنے کی فرصت نہیں ملتی, اپنا جائزہ لینے کی فرصت نہیں ملتی. جب اتباع سنت کس حد تک کر رہے ہیں کسی نہیں کر رہے ہیں, قرآن کریم پڑھنے کی تلاوت کی فرصت نہیں ملتی, ذکر کرنے کی فرصت نہیں ملتی. اچھا بھائی فرصت نہیں ملتی. آج تمہارے پاس اگر ایک دعوت نامہ آ جائے کہ صدر مملکت نے آپ کو مدعو کیا ہے فلاں اعزاز دینے کے لیے اور آپ کو دعوت کی ہے کہ آپ تشریف لائیں اس میں, کیا اس بے اسی یہی عذر کر دو گے کہ یہ فرصت نہیں ملتی میرے پاس آنے, کیا یہ عذر وہاں پر پیش کرو گے کہ نہیں جی ہمیں تو فرصت نہیں مل رہی آپ کے پاس آنے کی. سب سارے کام گندے سارے مشغلے توڑ چھاڑ کے اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے چلے جاؤ. تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دماغ میں اہمیت ہے کہ جی وہاں جاؤں گا تو یہ اعزاز ملے گا, لہذا اس میں فرصت نہ ہونے کا عذر ختم ہو جاتا ہے. لیکن جس چیز کی اہمیت نہیں ہے اس کے لیے یہ عذر ہے کہ یہ فرصت نہیں, فرصت نہیں. صبح کو فجر کے بعد کچھ معمولات مقرر کر لیے, کچھ تلاوت کچھ ذکر تسبیح وغیرہ, نیند آنے لگی سستی ہونے لگی کہ جی نیند آ رہی ہے سستی ہو رہی ہے نہیں کر پاتے. تو ہمارے سب فرماتے ہیں کہ ذرا یہ تصور کر لو کہ اس موقع پر اگر پیغام آ جائے آپ کے پاس کہ جی کھلا اعزاز آپ کو دیا جانا ہے اور فوراً اسی وقت ہوائی جہاز سے پہنچو, پھر بھی رہے گی سستی, پھر بھی نیند آئے گی. تو نہ نیند آئے گی نہ سستی ہوگی, سارے سستی سستی سب ختم اور وہ سستی میں تبدیل ہو جائے. وہ اس لیے کہ اس کی اہمیت ہے, اس کا دل میں ایک وزن ہے اس واسطے. تو ہم حضرت محمد فرماتے ہیں ہمارا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ فرصت نہ ہونا در حقیقت اہمیت کی کمی کے اوپر دال ہے. تو اگر اہمیت ہے تو فرصت نکالے گا انسان کسی نہ کسی طرح, وقت نکالے گا. ہمارے حضرت والد صاحب نے فرمایا کرتے ہیں کہ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو کاموں کے درمیان تیسرے کام کو زبردستی داخل کرنا پڑتا ہے تو پھر وہ کام ہو جائے. تو بھائی یہ عمر تو اسی طرح گزرتی چلی جائے گی, زمانہ قریب اور زمان کا وقت ہے کہ زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے, سال گزر جاتا ہے پتا بھی نہیں چلتا, سال ایسا لگتا ہے کہ ہفتے اور مہینے کے برابر ہو گیا, اسی طرح گزرتی چلی جائے گی. تو میں دیکھتا ہی رہ گیا نہ رنگے صبح شام, عمرے پسان سال گزرتی چلی گئی, یہ گزرتی چلی جائے گی. اس کو ایک جگہ ٹھہر کر اپنے اس پیش قدمی کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہوگی، اس کے بغیر گزرتے چلے جاؤ گے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ انسان قبر کے کنارے جا لگے گا. زیادہ اس کو ٹلاؤ نہیں، جو کام کرنا ہے اس کو کل پر مت مؤخر کرو، آج سے ابھی سے شروع کرو تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک حدیث میں کہ باجر بالاعمال، اعمال جو بھی نیک کرنے ہیں اس میں جلدی کرو. اور پھر ایک حدیث میں فرمایا کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو اعمال کو درست کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے؟ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی بیماری آ جائے اور بیماری آ کر تمہارے لیے راستے بند کر دے؟ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ تم فقر و فاقے میں مبتلا ہو جاؤ اور اس کی گزر میں لگ کر پھر اعمال کرنا تمہارے لیے ممکن نہ رہے؟ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ بہت مالدار بن جاؤ؟ مالدار بن جاؤ تو مالدار تمہارے مالداری تمہارے دلوں میں سرکشی پیدا کر دے، پھر تم اعمال سے محروم رہ جاؤ. کس چیز کا انتظار ہے؟ حضرت فرماتے ہیں حضور اکبر جلدی کرو، جلدی کرو، کچھ پتا نہیں کب وقت آ جائے. لہذا گزارش یہ کرنی تھی کہ یہ سال ختم ہو رہا ہے، اب ایک مرتبہ اپنے عزم کو ارادے کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اصلاح کی طرف متوجہ فرمائے. اصلاح کا کیا راستہ ہے مختصر عرض کرتا ہوں. دیکھو سارا دین منحصر ہے جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو وہ دین کا کامل مکمل نمونہ بنا کر گئے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، لہذا سارے دین کے اعلیٰ ترین مدارج اگر حاصل ہو سکتے ہیں وہ صبح اتباع سنت رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم ناظر، اور کوئی طریقہ نہیں. سب سے اعلیٰ افضل اکثر طریقہ یہ ہے کہ انسان زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے. یہ ہے سیدھا راستہ اور مختصر راستہ، محبوبیت کا راستہ. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اللہ تعالی کا محبوب ہوتا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالی وہ تم سے محبت کرے گا. وہ محبوبیت کا وقت ہوتا ہے. چاہے چھوٹی سی سنت پر عمل کر رہا ہوں، پانی پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ آپ نے پانی پیا اور تین سانس میں پیا، بیٹھ کر پیا، الحمدللہ کہہ کر آخر میں کہا، اتباع سنت کی غرض سے جس وقت یہ کام کر رہے ہو تو محبوب ہو اللہ تبارک و تعالیٰ. اور بیت الخلاء میں جاتے ہوئے بایاں پاؤں داخل کیا، دایاں پاؤں نکالا، مظلوم دعا پڑھی، اتباع سنت کی نیت سے محبوب ہو اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ محبوبیت ہے جو حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہوتی ہے اتباع سنت. سارا دین، سارے درجات، سارے کمالات منحصر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع. بس یہ لاح عمل ہے. سنت کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں جس میں صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کے میں سنت کے اعمال و افعال درج ہیں، وہ سامنے رکھ لو اور ایک ایک کو دیکھ کر جائزہ لو کہ اس میں سے کون سی سنت پر میں پہلے سے عمل پا رہا ہوں اور کون سی سنت پر سنت میں نے چھوڑی ہوئی ہے. اگر پہلے سے عمل پا رہا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کی توفیق پر شکر ادا کرو، اور جو چھوڑی ہوئی ہے اس کو جلد از جلد اختیار کرنے کی کوشش کرو. یہ ہے سیدھا سا راستہ اتباع سنت، یہ اس کی کوشش کرو. ہمارے حضرت سے میں نے سنا حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سارے علوم ظاہر حاصل کیے، سب چیز حدیث پہ خدا رہنے سب، پھر میں نے سوچا کہ علوم باطن، یہ صوفیاء کرام جو علوم باطن جن کو کہتے ہیں ان کو دیکھیں، وہ حاصل کیے، وہ حاصل کر کے جو مختلف سلسلے ہیں، چشتیہ، نقشبندیہ، دوروبندیہ، قادریہ، ہر ایک کے جتنے طریقے ہیں ان سب پر عمل کر کے دیکھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام طریقوں پر عمل کے نتیجے میں مجھے پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا، ایک ایسی جگہ پر پہنچا دیا کہ اگر میں اس کی بات زبان سے کہوں تو لوگ پتہ نہیں مجھے زندیق کہیں، کافر کہیں، لیکن الحمدللہ مجھے وہ حاصل ہوئے، یعنی ایک ایسے مقام پر میں پہنچا کہ جہاں نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مجھے خلعت پہنایا، یہ فرماتے ہیں حضرت مجدد صاحب، اپنے دست مبارک خلعت پہنایا، ایسے مقام تک مجھے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس مقام پر پہنچا کے اس کے نام لکھے ہیں کہ اگر ان کے نام بھی لوگوں پر ظاہر کر دوں تو نہ جانے فقرا علماء کہیں کہ یہ پتہ نہیں کافر ہو گیا، درویش کہیں کہ یہ زندیق ہو گیا، لیکن میں کیا کروں کہ اللہ نے مجھے سارے مقامات بخشے ہیں، ان مقامات پر میں پہنچا ہوں، لیکن ان سارے مقامات کو طے کرنے کے بعد میں ایک دعا کرتا ہوں، جو شخص اس دعا پر آمین کہے گا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی، اور وہ دعا کیا ہے کہ یا اللہ مجھے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، یا اللہ مجھے اس کی سنت پر زندہ رکھ، آمین، اور اسی سنت پر مجھے میرا خاتمہ فرما، آمین، یہ فرماتے ہیں مجھے، تو سارے تصوف طریق وغیرہ ان سب کا خلاصہ اور ادھر جو کچھ ہے وہ اتباع سنت ہے نبی کے، اس کے لیے یہ رابطہ موجود ہے میرے شیخ حضرت عارف صلی اللہ تعالیٰ سرو کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ میں نے ایک ڈائری بنا دی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اس کو دیکھو اور اس میں جو سنت متروک ہے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرو، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنت کی برکت سے تمہاری خود بخود اصلاح فرما دیں، اور بھائی آخری بات یہ کہ یہ جو میں نے کچھ عرض کیا کہ اصلاح کی فکر اور اصلاح کی طرف توجہ، عادت یہ ہے کہ جب تک کسی اللہ والے کے پاس جا کر اس کے قدموں میں آدمی اپنے آپ کو پامال نہ کرے اس وقت تک انسان کے دل سے یہ جو کبر کا اور عجب کا اور حب جاہ حب مال کا یہ بت ٹوٹتا نہیں، یہ بت اسی وقت ٹوٹتا ہے جب کسی اللہ والے کے پاس جا کر اس کی صحبت انسان اختیار کرتا ہے، اس کو اپنا وجود کل میت بھی یدی الغسال اس کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کرم ہو جاتا ہے، حال را بگزار صاحب حال تو پیش مرنے کا ملے پامال تو، جیسے کہ میں نے مثال دی تھی دانوی رحمۃ اللہ علیہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس طرح جب تک کہ آدمی کسی کے حوالے نہ کرے اس وقت تک عادتاً یہ دل کے جو امراض ہیں یہ دور نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر متنبع فرما کر اور اپنی اصلاح کی فکر کی طرف متوجہ فرما دے، حاصل خلاصہ یہ ہے کہ سال کے ختم پر یہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ نیا جذبہ نئی فکر پیدا فرما دے اس کی طرف، اور اس میں تاخیر اور ٹال مٹول کی گنجائش نہیں ہے، کسی وقت سے یہ کام شروع کر دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ توفیق عطا فرما دی تو انشاءاللہ آنے والا رمضان بھی ہمارے لیے خیر و برکت کا پیغام لے کر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے انوار و برکات سے ہم سب کو سرفراز فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلامیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی طرف متوجہ فرما دے. اے اللہ ہمارے ہمیں اپنے دلوں میں اصلاح کی فکر پیدا فرما دے. یا اللہ آخرت کی فکر پیدا فرما دے. اے اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ جو ہم جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. اے اللہ جو تنگدست ہیں ان کی تنگدستی کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. اے اللہ جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما دے. یا اللہ ہمارے ملک کے حالات کی اصلاح فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک سے بد امنی کو دور فرما دے. اے اللہ بدینی کو دور فرما دے اور یعنی فحاشی کو دور فرما دے. یا اللہ ملک کو ترقی اور استحکام عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ عالم اسلام پر شور دشمنوں کو جو نرغا ہے اے اللہ اپنی رحمت سے نرغے سے اپنے فضل و کرم سے نکال دے. اے اللہ اپنی رحمت سے نکال دے. یا اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اے اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے. اے اللہ آسانی کے ساتھ پورا فرما دے. اے اللہ جن جن لوگوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے زبانی یا تحریری طور پر اے اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک.